بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو؟ مورخہ 13 نومبر 2006، اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com کی دعوت پر دبئی میں منعقدہ ایک مجلس مذاکرہ میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، صدر انجمن شباب اسلام و بانی جامعہ امام سید عام شہید ملیح آباد کٹھولی نے اس اہم و حساس موضوع پر کیے گئے سوالات کے جوابات دیے تھے. یہی مجلس آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے. واضح رہے کہ اس مجلس کا وی سی ڈی بھی دستیاب ہے. سماعت فرمائیے مجلس کا پہلا حصہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے ساتھ اس خصوصی ملاقات کے موقع پر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. مولانا محترم کی شخصیت برصغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے محتاج تعارف نہیں. گزشتہ 30 سال سے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد و بانی و صدر جمعیت شباب اسلام، مفسر قرآن، عالم حدیث نبوی، مفکر و داعی وغیرہ کئی ساری حیثیتوں سے آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے. آپ نے عربی و اردو دونوں زبانوں پر اچھا عبور حاصل رکھنے والے چوٹی کے خطیب کی حیثیت سے اپنا دوہاں بنوا لیا ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبی تعلق نے آپ کو نور نادار نور بنا دیا ہے. کاروان زندگی اور تاریخ دعوت و عظیمت کے جن اجزاء کا آپ نے اردو سے عربی میں ترجمہ کیا ہے، اس میں اصل اور ترجمے کا فرق مٹا دیا گیا. آپ کے خطبات سیرت نے 75 سال بعد علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات مدراس کی یاد تازہ کر دی ہے. ندوۃ العلماء کے بعد آپ نے جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض میں اس وقت کے عالم اسلام کے جید و اکابر علماء سے فیض حاصل کیا، اور یہاں سے فراغت کے بعد اعلیٰ سند پانے کے بعد اعلی معارف کی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تنخواہ اور سہولیات کی پیشکش کو ہم وطن برادر وطن کی خدمت پر اور ان کے معیار تعلیم و تربیت کو بلند کرنے کے لیے قربان کیا. جامعۃ الامام سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ملیح آباد کٹولی اور چند عرصہ قبل منظر عام پر آنے والی معرکۃ العلیٰ کتاب ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو، آپ کے اس جذبے فکر و قربانی اور طویل تدریسی تجربات کا نچوڑ ہے. اس وقت مدارس اسلامیہ اپنی تاریخ کے جس نازک دور سے گزر رہی ہے، اس میں ان کی ساکھ اور معاشرے میں ان کے کردار کو باریکی رکھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اپنوں اور غیروں نے جس طرح انہیں اپنی نظربت کا نشانہ بنا دیا ہے، ضروری ہے کہ ملت انہیں پہچانے اور سرجوڑ کر اس گھور سے انہیں نکالنے کی فکر کرے. اس مقصد سے مولانا نے فروری 2007 میں ایک سیمینار منعقد کرنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے نیک ارادوں کو کامیابی سے امتحان کر رہا ہے. اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس پر مولانا محترم کے درس قرآن اور تقاریر کی اشاعت کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج کی یہ ملاقات بھی اس ویب سائٹ کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے، اور اس کا موضوع ہے نصاب تعلیم کے تعلق سے مولانا نے افکار و خیالات اور آئندہ اس تعلق سے منعقد ہونے والے تعلیمی سیمینار آئندہ منعقد ہونے والا تعلیمی سیمینار. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کی اس مجلس کا آغاز ہم اس سوال سے کرتے ہیں کہ مولانا محترم، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس تعلیمی سیمینار کے انعقاد کا ارادہ آپ نے ظاہر کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے؟ آخر وہ کون سے افکار و خیالات ہیں جن پر آپ ملت کے علماء و دانشوروں کو جوڑنا اور متحد کرنا چاہتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد. مانا منیری صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج اس مجلس کا انعقاد کیا، جس میں کچھ متعین سوالات ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان سوالات کے جوابات دوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے صحیح جواب کی توفیق عطا فرمائے اور جو مسئلہ بھی سامنے رکھا جائے اس مسئلے کے سلسلے میں اس کے ما لہ ما علیہ پر غور و فکر کے بعد شائب رائے پیش کی جا سکے. مولانا نے اس کا ذکر کیا کہ فروری کے اوائل میں تعلیم کے موضوع پر میں ایک سیمینار کرنے جا رہا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم، نظام تربیت اور نصاب تربیت پر غور و فکر کیا جائے، اہل علم کو جمع کیا جائے، علماء اور دانشوروں کو اکٹھا کیا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، اپنی باتیں ان سے کہی جائیں اور غور و فکر کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. ظاہر ہے کہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم دونوں اس بات کے محتاج ہیں، متقاضی ہیں کہ ہر دور میں اور بدلتے ہوئے حالات میں ان پر غور کیا جاتا رہے. تعلیم کا موضوع ایسا موضوع نہیں ہے کہ اس میں جمود ہو اور ٹھہراؤ، بلکہ تعلیم ہر وقت تجدد چاہتی ہے، تجدید چاہتی ہے. اور اسلام نہ تنگ نظری کا قائل ہے اور نہ جمود کا قائل ہے، نہ تعصب کا قائل ہے. اسلام رواداری کا قائل ہے، وسعت نظر کا قائل ہے اور تجدید کی نہ صرف دعوت دیتا ہے بلکہ تجدید کا اسلام میں وعدہ فرمایا گیا ہے، تجدید کی پیشینگوئی کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی سیبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہذہ الامۃ امر دینہا. اللہ تعالی ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس دین کی تجدید کا کام انجام دیں گے. ظاہر ہے کہ دین کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں ایمانیات اور اسلامیات اور احسانیات تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی عقائد کا باب اور شریعت اور قانون کا باب اور کیفیات باطنی کا، اصلاح نفس کا، تزکیہ نفس کا، تصوف کا باب داخل ہو جاتا ہے. تو اسلام ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو علم پر مبنی ہیں، تعلیم پر مبنی ہیں، عقائد سکھائے جانے ہیں، شریعت بتانی ہے اور تزکیے اور تربیت کا نظام وضع کرنا ہے، اسے پھر نافذ کرنا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان اور احسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ صحیح تعلیم فراہم کی جائے، اور جب صحیح تعلیم کا فراہم کرنا اتنا ضروری ہے تو دین کی تجدید کا کام کرنے میں اولیت تعلیم کی تجدید کو حاصل ہے. یہی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ تجدید کا کام تعلیم میں جاری و ساری رہنا چاہیے. اگر تعلیم میں تجدید رک جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام شریعت میں تجدید کا کام رک جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت اور تزکیے میں تجدید کا کام رک جائے گا، اور تجدید کا کام رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ٹھہر جائے گا. اسلام اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک تجدید کا عمل رہے گا، حسب حدیث نبوی، یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر صدی میں وہ اس کا انتظام کرے گا. اور ہر صدی میں انتظام کی جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدی کے شروع میں کوئی مجدد اٹھے گا اور اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہو جائے گا اور وہ اکیلا مجدد بس ایک شعار بن جائے گا، ایک علامت بن جائے گا، بلکہ واقعہ یہ ہے، علماء کرام کی تحقیق بھی یہی ہے، محققین علماء کرام کی اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ تجدید کا کام کوئی ایک شخص نہیں کرے گا بلکہ اس ملت اور امت کی تجدید کا کام بہت سے افراد مل کے کریں گے. عقائد کا باب ہو یا عبادات کا باب ہو یا معاشرت کا باب ہو یا معاملات کا باب ہو یا اخلاقیات کا باب ہو یا تہذیب و تمدن کا باب ہو یا تعلیم و تربیت کا باب ہو، یہ سارے ابواب، یہ سارے موضوعات اس بات کے محتاج ہیں کہ ان میں تجدید ہو، کیونکہ یہ دین کے اندر ہے. تو دین کی مجموعی تجدید، دین کی جزئیاتی تجدید اور دین کے ہر پہلو کی تجدید ہوتی رہنی ہے. تجدید کا یہ مطلب نہیں کہ جدت پیدا کی جائے گی یا بدعت پیدا کی جائے گی. تجدید کا مطلب یہ ہے کہ دین جس شکل میں تھا، جس روح کے ساتھ تھا، جس حقیقت کے ساتھ تھا، اس کا جو مشن تھا، اس کا جو پیغام تھا، اسے پھر زندہ کر دیا جائے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت جن مقاصد کے لیے ہوئی، ان مقاصد کو آپ نے اپنے دور میں جس طرح سے انجام دیا، اب ہر دور میں جس طرح انجام دینے کا تقاضا ہوگا، حالات و ضروریات کا مطالبہ ہوگا، اس مطالبے کے پیش نظر روح دین کو ساتھ لیتے ہوئے، دین کے نظام کو برپا کرنے کے طریقے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو برپا کرنا اور اس محنت کو کرنا، یہ پھر حقیقت تجدید کا ایک بہت بڑا وسیع کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے امت میں تجدید کا کام متکلمین سے بھی لیا، مفسرین سے بھی، محدثین سے بھی، فقہا سے بھی، اصولیین سے بھی، ادبا و شعرا سے بھی، لغویین سے بھی، مصلحین و مجددین سے بھی، دعات اللہ سے بھی. یعنی امت میں تجدید کا کام بہت وسیع پیمانے پر اور ہر شعبے کا ہوا ہے. بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جہاں تک تجدید کا عمل ہے وہ جاری ساری رہے گا. اس کے لیے نہ یہ طے کیا گیا ہے کہ صدی کی ایک دہائی صرف اس کے ساتھ وابستہ ہوگی، نہ دو دہائی، نہ تین دہائی، پوری صدی اس سے جڑی ہوئی ہوگی. کوئی وقفہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں تجدید کا کام ختم ہو چکا ہو، گاڑی رک گئی ہو، جمود پیدا ہو گیا. یہ وہ بات ہے جس کو بڑی قوت کے ساتھ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کے مقدمے میں پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ کار تجدید اور کار اصلاح ایک طویل عرصے سے رکا ہوا ہے اور کسی نئی تحریک نے اس کام کو پھر سے شروع کیا ہے، یہ صحیح نہیں. ہر صدی اس سے معمور ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی بنیاد پر بھی یہ بات ہے اور تاریخ بھی اس کو ثابت کرتی ہے. لہذا مولانا نے تاریخی جائزہ لیتے ہوئے تجدید اور اصلاح کے کام کے تسلسل کو دلائل سے ثابت کیا ہے، اور وہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے. ظاہر ہے کہ مولانا رحمت اللہ علیہ نے تجدید کے تمام پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، فقہی تجدید، حدیث کی تجدید، کلامی تجدید، اصلاحی تجدید، اس کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، حسن بصری ہو یا عمر ابن عبدالعزیز ہو یا عبد القادر جیلانی ہو یا نظام الدین اولیاء ہو یا غزالی ہو یا ابن تیمیہ حرانی ہو، ان سب کا تذکرہ ظاہر ہے کہ مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے. اور جتنے بھی یہ حضرات ہیں ان سب کا بنیادی تعلق علم سے ہے. تو مولانا نے جو سوال کیا، میں نے بہت زیادہ بات کو پھیلا دیا ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی سیمینار یا کسی کانفرنس یا اجتماع کا انعقاد کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے، طبعی عمل ہے، دینی عمل ہے، دعوتی عمل ہے. دعوت یہ چاہتی ہے کہ مسلسل جڑتے رہیں، سوچتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، تفکر، تعقل، تدبر کے عمل کو ٹھہرنا نہیں. اور جب تدبر اور تفکر اور تعقل کا عمل ہوگا اور پھر اس کی روشنی میں نتائج سامنے آئیں گے، پھر ضرورت ہوگی ان کے نفاذ کی، تو پھر اس کے قدم اٹھائے جائیں گے. تو پہلی بات تو میں یاد کروں گا کہ یہ بنیادی تقاضا. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں ہمارے مدارس اور دینی اداروں کی داخلی ضرورت بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اپنے نظام پر اثر نو غور کریں، نظام تربیت پر بھی، نظام تعلیم پر بھی. اسی کے ساتھ ساتھ بیرونی تقاضے بھی ہیں، اور بیرونی تقاضوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت بیرون کی وہ دنیا جو ہمیں پریشرائز کرنا چاہتی ہے، تعلیم کے موضوع پر بھی ہمیں پریشر ڈال کر تبدیلی کے لیے وہ آمادہ کرنا چاہتی. بات صرف اتنی نہیں، بلکہ معاشرے کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، مطالبے ہوتے ہیں. کبھی مطالبے دشمن کی زبان سے سامنے آتے ہیں، کبھی دوست کی زبان سے سامنے آتے ہیں. ہمیں حق کا متلاشی ہونا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حکمت کس بات کی متقاضی ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دشمن بول رہا ہے یا دوست بول رہا ہے. اگر مطالبہ فرض کیجئے دشمن کی زبان سے ہے اور وہ مطالبہ برحق ہے، ضرورت کا تقاضا ہے، تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اگر دوست کی زبان سے کوئی بات غلط نکل رہی ہے، وہ ہم کو بے جا تسلی دے رہا ہے، تھپ تھپی دے کے سلا رہا ہے، تو ہمارا دوست نہیں، وہ فی الحقیقت ہمارا دشمن ہے. اس لیے موجودہ دور میں جبکہ بیرونی تقاضے بھی ہیں مدارس کے سلسلے میں کہ وہ اپنے نصاب پر غور کریں، اور داخلی تقاضے بھی ہیں، یعنی داخلی تقاضوں کا مطلب یہ ہے کہ دو کام ہوتے ہیں تعلیم و تربیت سے تعلق رکھنے والوں کے، ایک کام ہے اخذ کا اور ایک کام ہے عطا کا، ایک کام ہے لینے کا ایک کام ہے دینے کا، ایک کام ہے اصالت کا ایک کام ہے معاشرت کا، یوں آسان زبان میں سمجھیے، ایک یہ کام ہے کہ ہم واقعی متفقن فی دین بن جائیں، ایک کام یہ ہے کہ ہمیں دین میں تفقہ کی اچھی صلاحیت پیدا ہو جائے، جس کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں دی، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. تو پہلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ ہر علاقے سے، ہر کسی جدا آبادی سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے جو مرکز اسلام میں پہنچے اور وہ دین کی سوجھ بوجھ پیدا کریں. پہلا کام دین کے فہم کا ہے، دین کے ادراک کا ہے، فہم قرآن کا، فہم حدیث کا، فقہ کے ادراک کا، سیرت نبوی کے سمجھنے کا، تاریخ اسلامی کو اچھی طرح سے جاننے کا، پہلا یہ کام ہے. پھر دوسرا کام ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یعنی جو کچھ ہم نے سیکھا ہو جانا اسے ہم دوسرے تک پہنچائیں. جیسے کسی کارخانے کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ میٹیریل کو حاصل کرے اور اس سے کسی چیز کو تیار کرے، پھر اسے سپلائی کرے، پھر اس کو منڈی میں لائے. دو کام، اگر صرف کارخانہ کسی چیز کو بناتا رہے اور اس کی سپلائی نہ ہو تو وہ کارخانہ خسارے میں ہے، وہ بند ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دونوں کام اسے کرنے. اسی طرح علم کا کارخانہ، جیسے آپ مدرسہ کہہ لیجئے، اسکول کہہ لیجئے، تعلیم کا ادارہ کہہ لیجئے، اس میں ایک کام لینے کا ہے قرآن و حدیث سے اور ایک کام عوام کو دینے کا ہے. تو جہاں تک لینے کا تعلق ہے اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم صحیح طور پر لے رہے ہیں، ہمیں براہ راست چیز مل رہی ہے یا واسطوں سے مل رہی ہے، واسطے دور کے ہیں یا قریب کے ہیں، ہم عربی زبان کو اس قدر پڑھ لیں کہ براہ راست قرآن سمجھیں، براہ راست حدیث سمجھیں، یہ بہتر، یا ہم دیگر زبانوں کے واسطوں سے قرآن پاک اور حدیث کے مضامین تک پہنچیں، یہ بہتر، اور عربی زبان ہم ایسی سیکھیں کہ ہم فیصلہ کن طریقے پر قرآن پاک اور حدیث کے مضامین کو نہ سمجھ سکیں، یا اس طرح سیکھیں کہ ہم زبان کی پیشانی کے بال اپنے ہاتھ میں لے لیں اور قرآن و حدیث کے مضامین کی گہرائیوں میں زبان کے واسطے سے بھی اتر سکیں، اور پھر روایات کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے تعامل کے ذریعے، امت کے تعامل کے ذریعے سے بات کو سمجھیں. تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ علم میں رسوخ کا ہے، علم کی صلاحیت اچھی ہو، یہ پہلو بھی اس بات کا متقاضی ہے واقعے کی روشنی میں. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار مدارس سے بے شمار نکلنے والے علماء کی صلاحیت اتنی کمزور ہے کہ عربی کی عبارت نہیں پڑھ پا رہے، فارغ ہو گئے، عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، لیکن عربی کی عبارت درست نہیں، نحو درست نہیں، صرف درست نہیں، بلاغت تو وہ دور کی بات. تو جب نحو صرف درست نہیں، یعنی آپ صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ فعل اور فاعل اور مفعول کا رابطہ کیسے ہے اور اس کا اعراب کیا ہے، ہو سکتا ہے مفعول کو فاعل سمجھ جائیں، فاعل کو مفعول سمجھ جائیں، جس کے نتیجے میں آپ عبارت کا غلط مطلب بیان کر لیں، اور خدا نہ خواستہ کسی حدیث یا آیت کا غلط مطلب بیان کرنا ایک طرح کا ارتداد ہے، فکری، نظریاتی اور تحریف ہے. یعنی جس طرح یہودی اور عیسائی دین کی تحریف کرتے تھے وہ قصدن کرتے تھے، ہو سکتا ہے بلا قصد تحریف ہو رہی. لہذا پہلا کام یہ ہے کہ رسوخ فی العلم ہونا چاہیے، تفقہ کی صلاحیت. اب اس کو اگر پیدا کرنے میں ہمیں مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ کوتاہی ہو رہی، تو ہمیں پھر اس کی فکر کرنی ہے کہ یہ کوتاہی ختم ہو، اور جو عالم بھی نکلے وہ متضلع اور راسخ اور بہت مضبوط صلاحیت رکھنے والا نکلے، چاہے کم ہو، بھیڑ سے کوئی فائدہ نہیں. ہم پانچ عالم تیار کریں، دس عالم تیار کریں، لیکن یہ پانچ پانچ سو میں بھاری ہو یہ زیادہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ ایک ہزار تیار کریں اور ایک کے مقابل بھی نہ ہو، ایک کا بھی پورا بھرپور فائدہ نہ دینے والے. تو پہلی بات یہ. دوسری بات تو بہت وسیع دائرے کی ہے کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو وہ آگاہ کریں، اپنی قوم کے مسائل حل کریں، انہیں خبردار کریں، شریعت سے ان کو مطلع کریں، اور شریعت کی وقت ان کے دل میں بٹھائیں، اس کی بالادستی انہیں سمجھائیں، اس کے تابع کریں. یہ ساری باتیں انذار میں یہاں داخل ہیں. تو جہاں تک اس کا مسئلہ ہے مثلا فرض کیجئے کہ بر صغیر ہند و پاک میں بہت سے مدارس ہیں, وہاں سے نکلنے والے عالم کی یہ ذمہ داری آیت کریمہ متعین کر رہی ہے کہ وہ اپنی قوم کو دین کے بارے میں خبردار کر دے. اب دین کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے عالم کو ہندی کا ماہر ہونا چاہیے, کسی کو انگریزی کا ماہر ہونا چاہیے اور اردو کا ماہر ہونا چاہیے, اگر وہ گجراتی ہے تو گجراتی کا ماہر ہونا چاہیے, اگر وہ کیرالا کا ہے تو ملیالم کا ماہر ہونا چاہیے, اور کنڑ کا ہے تو کنڑ زبان کا ماہر ہونا چاہیے. یعنی اگر وہ اپنی زبان پہ قدرت نہیں رکھتا ہے تو وہ بات ہی نہیں کر سکے گا اور اس کے لوگ بات سن ہی نہیں سکیں گے. غرض کیجیے اگر وہ زبان پر قدرت رکھتا ہے لیکن کلاسیکل زبان اس نے پڑھ رکھی, جو لیٹسٹ زبان ہے, صحافی زبان ہے, وہ نہیں جانتا, تو وہ مخاطب تو کر رہا ہے لیکن الفاظ اس کے پرانے ہیں, اصطلاحات اس کی ایسی ہیں کہ لوگ نہیں سمجھ رہے, تو بھی بات نہیں سمجھی جائے گی. تو ہمیں اسٹائل کا بھی لحاظ کرنا ہے, اصطلاحات کا لحاظ کرنا ہے, استعمال ہونے والے محاورات کا لحاظ رکھنا ہے, جو اس وقت علوم چل رہے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات میڈیا کے فرمائے, بات پہنچانا مقصود ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا ان علیک الا البلاغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہاں جو بات فرمائی گئی بات پہنچائیے, یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 1,14,000 یا 24,000 صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بات پہنچاؤ, جو یہاں موجود ہے وہ اس تک بات پہنچائے جو نہیں موجود. اعلیٰ فلیبلغ شاہد الغائب فرب مبلغ او عام انسان. بات پہنچانا, اب یہ جو بات پہنچانے کا کام ہے اس کے لیے آپ جتنا بھی دائرہ دے کر, آپ نے یہ طے کیا کہ میں گاؤں میں بات پہنچاؤں گا تو آپ گاؤں کے منذر ہو گئے, گاؤں کے مبشر ہو گئے, گاؤں کے عالم رہے. آپ نے شہر کے دائرے کو طے کیا, آپ نے ضلع کے دائرے کو, آپ نے صوبے کے دائرے کو, آپ نے اپنے ملک کے دائرے کو, اور کسی نے پوری دنیا کے دائرے کو طے کیا, تو دائرے میں اس کو پھر اسی حیثیت سے کام کرنا پڑے گا. ہم اگر ایک بات 20 آدمیوں تک پہنچا سکتے ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہم کئی لاکھ آدمیوں تک پہنچا سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم کئی لاکھ آدمیوں تک بات نہیں پہنچا رہے اور وہ ذریعہ نہیں استعمال کر رہے ہیں جس ذریعے سے بات پہنچے. جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام عالمی ہے, نبوت عالمی ہے, ہدایت عالمی ہے, علم عالمی ہے, تو اسے محدود کرنے کے کیا معنی؟ تو یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ مدارس پر. اب ان حالات کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے, صحافت کا کیا رول ہونا چاہیے, مدارس کے لوگوں کو بات پہنچانے کے لیے کیا کیا ذرائع اختیار کرنے چاہیے, اس کی صلاحیت کیسے پیدا کی جائے, اس کی ٹیکنالوجی مدرسے کو کیسے حاصل ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی کا انتخاب فرمایا تھا کہ بات پورے مکے میں پہنچ جائے, دندنہ کے پہنچ جائے. آپ نے کسی کمرے میں, کسی گلی میں, کسی کوچے میں بات نہیں کی, بلکہ سب سے زیادہ بلند جگہ پہ بات کی, کیونکہ میڈیا کو اس وقت وہی لگ گیا تھا. اب آج بے شمار ذرائع ہیں, انٹرنیٹ ذریعہ ہے, ٹی وی ذریعہ ہے, اور بہت سے ذرائع ہیں. ان ذرائع کا استعمال کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے, یہ دعوت اور تبلیغ کا ایک حصہ ہے, اور اس کا استعمال نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی سہولتوں کو دعوت دین کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دعوت دین کو پھیلنے سے روک رہے ہیں. یعنی اگر ہم زبان سے نہیں اس بات کو کہہ رہے تو اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم دعوت کو محدود کر کے رکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے دعوت کو اپنے قبیلے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں. اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ قبائلیات اور علاقائیات اور لسانیات اور عصبیات, یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اسلام کی عالمیت کا یہ تقاضا ہے. تو اب مسئلہ زبانوں کا, مسئلہ ٹیکنالوجی کا, مسئلہ میڈیا کا, مسئلہ بہت سے ان جدید علوم کا کہ جن کے بغیر ہم تفہیم نہیں کر سکتے, یعنی یا اگر تفہیم کریں گے تو ہماری تفہیم مؤثر نہیں ہوگی. ان علوم کا سیکھنا اس حد تک کہ عالم اپنی ذمہ داری نبھا سکے ضروری ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں, اور ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم ایسے پروگرام منعقد کریں اور وقتاً فوقتاً کریں, اور اس معاملے میں ہم سبق لیں دیگر مذاہب کے لوگوں سے اور دیگر تہذیب کے داعیوں سے کہ وہ اپنے وقتاً فوقتاً پروگرام, سیمینار, سمپوزیم منعقد کرتے ہیں, کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ ٹی وی پر ان کے پروگرام نہیں آتے, انٹرنیٹ پر ان کے پروگرام نہیں آتے. وہ جس طرح اس کام کو کر رہے ہیں اور ہر وقت غور و فکر میں لگے رہتے ہیں, اور کوئی منٹ نہیں گزرتا کہ اسرائیل کوئی نئی چیز نہ پیدا کرتا. امریکہ میں ہر منٹ میں کسی نئے ماڈل کو, کسی نئے آئیڈیا کو وجود میں لایا جاتا ہے. یعنی دماغ ہر وقت مشغول ہے اور ہمارے یہاں دماغ ٹھہرے ہوئے، کیوں یہاں بدلتا نہیں زمانہ، وہاں دیگرگو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. ہم جمود کے کچھ ایسے شکار ہو گئے کہ جب کبھی بات آتی ہے غور و فکر کی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ٹھہراؤ ہو، جو کچھ روایتی طور پر چلا آ رہا ہے اسی پر ہم قانع ہو جائیں. تو بہرحال ان حالات میں ضروری ہے کہ اس طرح کے پروگرام کیے جائیں، اور اسی مقصد کی خاطر ایک پروگرام کا ارادہ کیا جا رہا ہے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ سے کامیاب فرمائے اور صحیح مقاصد تک پہنچائے.
محترم مولانا صاحب، اس وقت بتصغیر میں دینی مدارس میں عموماً درس نظامی یا ندوے سے امہانگ نصاب رائج ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بتصغیر میں رائج ان نصابائے تعلیم نے تعلیم کی کون کون سی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اور وہ کون کون سی ضرورتیں ایسی ہیں جن کو پورا ہونا باقی ہے.
دیکھیے، آپ نے مدارس کے نصاب کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی کہ درس نظامی بھی چل رہا ہے اور ندوے کا نصاب بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہے. اور یہ دونوں ہی نصاب، درس نظامی ہو یا ندوۃ العلماء کا نصاب ہو، یہ بہت دور بھی نہیں ہے، بہت معمولی سا فرق ہے. تفسیر کا نصاب اور حدیث کا نصاب اور فقہ کا نصاب ملتا جلتا ہے. صرف و نحو کے نصاب میں بھی خاصا قرب ہے، علم کلام کے نصاب میں بھی بہت سی تقارب ہے. کہیں پر منطق پڑھائی جاتی ہے اور کہیں نہیں، کہیں فلسفے کا زیادہ حصہ ہے اور کہیں برائے نام ہے. عربی زبان کا جہاں تک تعلق ہے، درس نظامی میں بھی ندوے کے اثرات کو قبول کیا گیا اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص النبیین، قراۃ الراشدہ، مختارات وغیرہ کو بہت سے ان مدارس میں جہاں درس نظامی چلتا رہا داخل کیا ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ندوے اور درس نظامی کے نصاب میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں رہ گیا ہے، خاصا قرب ہو گیا ہے. یعنی انہوں نے ندوے کی دعوت کو قبول بھی کیا اور بہت سے اضافے کیے ہیں. لیکن ان سب اضافوں کے باوجود جو چیز محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو فضلہ ہیں، جو فارغین ہیں، معاشرے میں ابھی وہ کردار نہیں ادا کر پا رہے ہیں جو انہیں ادا کرنا چاہیے. اسی طرح ایک بات اور بھی دیکھی جا رہی ہے کہ عام طور پر استعدادیں کمزور ہیں، اور عربی زبان کی استعداد عمومی طور پر کمزور نظر آ رہی ہے. یہ چیز قابل غور ہے کہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ 100% طلباء ہمارے عربی زبان پر اچھی قدرت رکھیں، نصاب کا ہی حاصل ہونا چاہیے، 90%, 80%، لیکن واقعہ یہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس انداز سے زبان پڑھا رہے ہیں اس زبان سے وہ نتائج نہیں نکل پا رہے ہیں، اس طرز سے وہ نتائج نہیں نکل پا رہے ہیں جو نکلنے چاہیے. آج صورتحال یہ ہے کہ انگلش میڈیم اسکولوں میں خاص طور پر جو اچھے معیاری ہیں، چھوٹا سا بچہ جاتا ہے، ایک سال میں اس کی زبان انگریزی بولنے لگتی ہے، چھوٹے چھوٹے جملے اپنی زبان سے بولتا ہے. اور اگر اس نے 5 کلاسز تک پڑھ لیا، پرائمری پورا کر لیا، تو اچھی خاصی زبان سے اچھی خاصی گفتگو وہ زبان انگریزی میں کر لیتا ہے. لیکن ہم اپنے مدارس کے بارے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال ابتدائی تعلیم اور 5 سال ثانوی تعلیم اور 4 سال عالی تعلیم، اور جو فضیلت کرتا ہے 2 سال کی اس کی اور تعلیم، 14 اور 16 سال کی تعلیم کے باوجود 99% طلبہ بے تکلف عربی نہیں بول سکتے. اس کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ وہ کوئی کمی ہے جس کمی کو دور ہونا چاہیے. اب ہم دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو عالم عربی میں عربی جامعات ہیں ان کے ہاں معہد اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها یا معہد اللغۃ العربیہ للمبتدئین وغیرہ کے عنوان سے جو انسٹیٹیوٹ قائم ہیں زبان سکھانے کے، وہاں 2 سال میں زبان اس قدر سکھا دی جاتی ہے کہ وہ بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. لائبریری کے علمی مضامین وہ نہیں ابھی لکھ سکتے، لیکن عام زبان وہ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. وجہ کیا؟ انہوں نے وہی میتھڈ اختیار کیا ہے جو انگلش میڈیم اسکولوں کا ہے، یعنی ڈائریکٹ میتھڈ. ڈائریکٹ میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ زبان فطری طریقے میں پڑھائی جاتی ہے، زبان کی پہلے مشق کرائی جاتی ہے. جیسے بچہ ماں سے زبان سیکھتا ہے، باپ سے سیکھتا ہے، گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے، قاعدے اس کو نہیں بتائے جاتے، وہ زبان پہلے سیکھ لیتا ہے، پھر کبھی اگر چاہے گا تو قاعدہ سیکھ لے گا، ورنہ قاعدہ بھی نہیں سیکھے گا. ہم لوگ اردو کے ماحول میں پیدا ہوئے. مجھ سے اگر آپ یہ پوچھئے کہ اردو کے کیا قاعدے ہیں مبتدا خبر کے اور فعل فاعل مفعول کے، تو میں نہیں بتا سکتا. میں نے آج تک اردو قاعدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن اردو بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے بے تکلف، کیونکہ میری مادری زبان ہے، میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھی، اپنے ماحول سے سیکھی. تو یہ جو طریقہ کار ہے ڈائریکٹ میتھڈ جسے کہتے ہیں طریقۃ المباشرہ براہ راست تعلیم کا طریقہ, یہ کامیاب ہے. جب یہ کامیاب ہے تو اسے کیوں نہیں اختیار کیا جا رہا ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کون سی چیز آڑے آ رہی ہے؟ تو مدارس کو ہماری دعوت ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس ڈائریکٹ میتھڈ کو اختیار کریں تاکہ ہر طالب علم عربی بولے, عربی لکھے, اور تھوڑے سے وقفے میں اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے, دو سال میں یہ بات پیدا ہو جائے گی, بالکل مشکل نہیں ہوگا. اسے ہم لوگ ویسا ماحول تیار کریں. اور ظاہر ہے جب ہمارے یہاں ابتدا سے آخر تک عربی میں کتابیں پڑھنی ہیں, تفسیر عربی میں, حدیث عربی میں, فقہ عربی میں, اصول عربی میں, نحو صرف عربی میں, ہر کتاب عربی میں, اور طالب علم عربی بول نہیں پا رہا, عربی لکھ نہیں پا رہا, یہ فالٹ ہے, ایک بہت بڑی کوتاہی چھپی ہوئی, اور اس کوتاہی کے مشاہدے ہمیں محسوس ہو رہے ہیں فارغین کی شکل میں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ علاج کی ضرورت ہے. جب علاج کی ضرورت ہے تو پھر بیٹھے مل کر اور اس نصاب کو دیکھیں اور اپنے نصاب کو دیکھیں, موازنہ کریں بالکل منصفانہ اور آزادانہ, اور اس کے بعد جہاں اپنے اندر کمی محسوس کریں اسے دور کریں, جہاں دوسرے کے یہاں خوبی محسوس کریں اسے اختیار کر لیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے مدارس میں انشاءاللہ عربی کا معیار اچھا ہو جائے گا اور زبان بولنے لکھنے کی صلاحیت بھی ہوگی, ساتھ ساتھ وہ زبان کی جس سے قرآن کا فہم اور حدیث کا فہم آسان ہو اس پر بھی توجہ بھرپور طریقے میں دینی. اسے بول چال کی زبان نہیں ہے بلکہ وہ زبان کی مہارت ہے, لغت کی مہارت, مفردات کی مہارت, جملوں پر قدرت, علم بلاغت, یہ علوم بھی حاصل کرنے. تو ابتدا جب اچھی ہوگی تو انشاءاللہ انتہا بھی اچھی ہوگی. اس لیے سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے. پھر اس کے بعد اصلی علوم کا جہاں تک تعلق ہے, یعنی مثلا سائنس ہے, ریاضی ہے, معاشیات ہے, علم نفس ہے, نفسیات کا علم ہے, سماجیات کا علم ہے. یہ علوم ایسے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سوشولوجی پوری پڑھائیے اور سائنس پوری پڑھائیے جس طرح کسی سائنس کی فیکلٹی میں پڑھائی جاتی ہے, لیکن مبادی اس کے ضرور پڑھانے ہیں, کیونکہ اگر اس کے مبادی سے واقفیت نہیں ہوگی تو جب بھی آپ کو دانشوروں کے حلقے میں, اسکول کے اسٹوڈینٹس کے حلقے میں, کالج کے طلبہ کے حلقے میں بات کرنی ہوگی تو آپ کی اصطلاحات اس ماحول سے دور ہوگی. آپ بات کریں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اس پوری دنیا کے آدمی ہیں, آپ ماحول سے کٹے ہوئے کسی اور ماحول کے انسان ہیں, آپ صرف عبادات اور عقائد کی باتیں جانتے ہیں, آپ اس معاشرے کی صحیح ترجمانی نہیں کر پا رہے ہیں, آپ اصطلاحات سے ناواقف ہیں, یہ نقصان ہوگا. اور یہ نقصان کبھی ہمارے ہاں پوری تاریخ میں نہیں ہوا, اس لیے کہ عہد نبوی سے 1300 سال تک کا جو نظام چلتا رہا سامراج کے آنے سے پہلے, وہ کیونکہ توحیدی اور موحدانہ نظام تھا, یعنی وہ وحدت پر مبنی تھا اور اس میں ہر ضروری علم سکھایا جاتا تھا, یا وہ علم آتا تھا پہلے سے یا اسے سکھا دیا جاتا تھا. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ بزنس سکھائیں, مینجمنٹ سکھائیں, اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ آرمی سائنس سکھائیں. وجہ اس کی ہے کہ ہر شخص کی گھٹی میں وہاں فوجی صلاحیت پڑی ہوئی تھی, ہر آدمی شہ سوار تھا, ہر شخص جنگ کا دھنی تھا, تجارت ان کو ہمیشہ سے آتی تھی, ان کو تجارت سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو انتظامی امور سیکھنے کی ضرورت نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ تاجروں کے پاکٹ سے آدمی لے لیے, مینجمنٹ کے پاکٹ سے آدمی لے لیے, عسکری صلاحیت کے لوگوں کو لے لیا, یعنی آپ نے تیار شدہ افراد کو لے کر اسلامائزیشن کا کام کیا, ان کا ذہن اسلامی بنا دیا, ان کا دل اسلامی بنا دیا, ان کا عمل اسلامی بنا دیا, ان کی تجارت کو اسلامی ٹچ دے دیا اپنے ان احکامات کے ذریعے سے کہ جو اسلامی تجارت کے احکام ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شعبے کے لوگ آپ کو مل گئے تیار ہوں, صحابہ میں تاجر بھی اچھے سے اچھے, اور کوئی تاجر ایسا نہیں جو سیکولرسٹ, سب اسلامی تاجر, منتظم بھی, فوجی بھی, سپاہی بھی, اور سیکرٹریٹ میں کام کرنے والے بھی, سب طرح کے افراد صحابہ میں تھے. اور یہی سلسلہ مہاباد کے دور میں رہا کہ بہت سے علوم کو سکھانے کی ضرورت نہیں, مثلا وہ علوم موروثی طور پر چلے آ رہے ہیں, کسی خاندان کا ایک حصہ ہے. اب آپ کو یہ سکھانا ہے کہ بھائی اسلام کے خلاف کوئی عمل نہ ہو, حرام میں وقوع نہ ہو, حلال سے گریز نہ ہو, یہ بات بتا دینی, بنیادی باتیں بتا دی جائے, کام ہو جائے. آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بالکل ایک نیوٹرل قسم کے آدمی کو جو کچھ نہیں جانتا پکڑ کے بلایا جاتا ہے, اسے تجارت سکھائی جا رہی, سیارت اس طرح بڑی سکھائی جاتی تھی پہلے. یہ تو نیا دور ہے کہ اس میں خالی دماغ آدمی کو کاشتکاری سکھائی جا رہی, علم زراعت ہو گیا صاحب, ایک خالی دماغ آدمی کو حیوانات سکھائے جا رہے, کسی کو بوٹانیکل گارڈن لے جا کر بوٹنی سکھائی جا رہی. تو یہ تو علم کو پیشہ بنانے والا عمل ہے. یعنی علم کو کیونکہ جاب سے جوڑ دیا, پیسے سے جوڑ دیا, کمائی دھمائی سے جوڑ دیا, یہ انگریزوں کا تجارتی دماغ ہے, انہوں نے یہ سب کیا. ورنہ پھر حقیقت یہ علوم نہیں تھے کہ ان کو باقاعدہ سکھانے کے لیے فیکلٹیز اور کالجز بنائے جائیں. کاشتکار موجود, انہیں آپ اسلامی ٹچ دے دیجیے. تجارت تاجر موجود, انہیں آپ اسلامی رخ پہ ڈال دیجیے. تو جو تحریک ایسی ہو کہ زندگی کے ہر حلقے سے افراد کو لے کر آئے اور ان کو ان کی صحیح تربیت کر دے, وہ سب سے زیادہ کامیاب تحریک ہوتی ہے. مثلا ہمارے دور میں اس اعتبار سے تبلیغی تحریک بہت کامیاب ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے سے آدمی پکڑ لیے. اب اس کے جماعت میں منسٹر بھی ہیں اور اس کی جماعت میں صاحب ایم پیز بھی ہیں اور ایم ایل ایز بھی ہیں, اس کی جماعت میں بہت اچھے ٹریڈ یونین کے لوگ بھی ہیں, بہت اچھے منتظم بھی ہیں, سب طرح کے لوگ موجود ہیں. یعنی فرض کیجئے کہ اگر کوئی ملک انہیں دے دیا جائے تو وہ بہترین حکومت بنا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس افراد موجود ہیں, تھوڑا سا اسلامک ٹچ دینا پڑے گا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی محنت سے علوم سکھائے جاتے ہیں, ساری توجہ صرف کی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے تجارت سکھائی تو وہ سیکولر سسٹم کا ایک جز بن گیا, ہمارے ہاتھ سے گیا. ہم نے اس پر خرچ کیے صاحب 10 سال 16 سال, اس کے بعد وہ ہمارا ہی. آپ جانتے ہیں کہ بھٹکل میں ماشاءاللہ انجینئرنگ کالج بھی ہے اور سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے اور تجارت وغیرہ بھی پڑھائی جاتی ہے, لیکن جو وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں کیا وہ اسلامی تجارت, اسلامی انتظامیہ, اسلامی سیاسی نظام, اسلامی معاشی نظام کو برپا کرنے کا کام انجام دے؟ وہ تو کسی کارخانے کا ملازم, کسی کمپنی کا ملازم, اپنی دکان کا کام کر رہے ہیں, یعنی ذاتی زندگی کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ اصلا یہ ہونا چاہیے تھا کہ چاہے وہ جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہوں, چاہے کالج سے فارغ ہوں, وہ اسلام کو برپا کرنے کی مہم میں شریک ہو جائے اور اپنے علم کو اسلام کے نفاذ کے لیے اور اس کی تفہیم کے لیے اور اس کے فہم کے لیے استعمال کرے. ہونا یہ چاہیے تھا لیکن عملا نہیں ہو رہا. اس میں ایک سبب یہ بھی ہے, یعنی ہماری طرف وہ سبب جاتا ہے کہ ہم مدارس والے اس طرح کا تصور دے نہیں پاتے. اگر ہم صحیح طور پر بات سمجھائیں تو ہم شروع سے اسکول کو مسلمان بنائیں, کالج کو مسلمان بنائیں, یونیورسٹی کو مسلمان بنائیں, ماحول بھی اچھا دیں اور فکر بھی صحیح دیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا پھر کالج کے اندر غیر اسلامی فکر نہیں آ پائے گا. تو اس میں یعنی مدارس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ محض روایتی تفسیر اور روایتی شرع حدیث اور روایتی فقہی مسائل ہی میں الجھ کر نہ رہ جائیں, بلکہ اس دور کے جو فقہی مسائل ہیں, سوالات اٹھ رہے ہیں, ان کا جواب دے, انہیں سمجھے. اگر آج ہم بینکوں کو نہیں جانتے, کمپنیز کو نہیں جانتے, بین الاقوامی پالیسیز معاشی طور پر جو نافذ ہیں ان کو نہیں جانتے, تو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہم کو. ہم شریعت کو نافذ کرنا تو درکنار سمجھا نہیں سکتے. ہمیں اگر معاشیات کے ماہرین سے بات کرنا ہے, جو بینکرز ہیں ان سے بات کرنا ہے, جو کمپنیز چلا رہے ہیں ان سے بات کرنا ہے, تو ہمیں اسلامی فقہ کی ترجمانی اس طرح کرنی پڑے گی کہ وہ ہماری بات اپنی اصطلاح میں سمجھ سکیں. اور جب یہ مسئلہ ہے تو مدارس کے نصاب میں کچھ ترمیمات کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ مولانا تقی عثمانی صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے انگریزی بھی پڑھی, معاشیات بھی پڑھی, سائنس بھی پڑھی, جدید علوم محنت سے حاصل کیے, تو وہ مدارس کے طبقے کے ایک اچھے نمائندہ ہیں ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نمائندوں کی کثرت کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بس ایک فرد کوئی عالم اسلام میں ہو یا بر صغیر میں اس کا نام لے لیا جائے, سینکڑوں تقی عثمانی ہونے چاہیے اور سینکڑوں ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو مختلف شعبوں کے ماہرین ہوں. تو یہ بات اسی وقت ہوگی جبکہ مدارس کے سسٹم میں کچھ ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہاں سے فارغ ہونے والا کم از کم رہبر تو ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہوگا, وہ انجینئر ہوگا, لیکن وہ ڈاکٹروں کا رہبر ہو, وہ انجینئروں کا رہبر ہو. اور رہبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھتا ہو میڈیسن کے مبادی کو, وہ سمجھتا ہو فن طب کو, وہ سمجھتا ہو طب اسلامی کو, وہ رائے دے سکتا ہو. رائے دینے کے لیے بھی کچھ بیک گراؤنڈ چاہیے. اگر آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ رائے نہیں دے سکتے. دیکھیے کس طرح سیوتی نے طب پر کتاب لکھی, ابن القیم نے طب پر کتاب لکھی, یعنی ہمارے علماء کی زبردست کتابیں میڈیکل سائنس سے موجود ہیں. جو علماء تھے, محدث تھے, لیکن میڈیکل سائنس کی کتاب ہے. کیوں نہ ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ ترین ڈاکٹر تھے, اور حضور پاک کی حدیث کا پورا ایک چیپٹر نہیں, پورا ایک سبجیکٹ حدیث کی کتابوں میں میڈیکل سائنس میں ہے. آپ سب پڑھتے پڑھاتے, لیکن آپ اسے اس طرح نہیں پڑھتے, آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھ جاتے, اور ترجمے سے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی, اس کی تشریح چاہیے. تو اسی لیے میرا ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ حدیث اور فقہ کی کتابوں کو اس طرح نہ پڑھایا جائے جیسے پڑھائی جا رہی ہیں کہ ایک کو ہدایہ دے دی گئی, ایک کو شرح وقایہ, ایک کو ترمذی, بلکہ سبجیکٹ وائز تقسیم کیا جائے. مثلا ایک صاحب ہیں جن کا بڑا اچھا ذوق عبادت ہے اور خود عامل بھی ہیں, متحجد بھی ہیں, داعی ذاکر شاکر بھی ہیں, انہیں کتاب الرقاق دی جائے, کتاب الادب, کتاب العبادات انہیں حوالے کی جائے, کتاب التعارض وغیرہ وہ پڑھا. ایک صاحب ہیں جو بڑے فلسفی, بڑے مفکر اور عقائد کو سمجھنے والے اور دنیا کے مختلف فرقوں کے عقائد اور ان کے اسباب و محرکات کو جاننے والے, انہیں کتاب الایمان دی جائے, علم العقائد دیا جائے, وہ پڑھائے. یہ نہیں کہ ہر آدمی میں سمجھ رہا ہے کہ پوری کتاب پڑھائے. ارے بھائی, ترمذی یا بخاری ایک پوری یونیورسٹی ہے, تو ایک پوری یونیورسٹی میں کیا استاد گھوم گھوم کے پڑھاتا ہے؟ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی ہے کہ ابھی ذرا میڈیکل کالج میں پڑھایا, پھر انجینئرنگ کالج میں گھس گیا وہاں پڑھایا, پھر آرٹ کالج میں گھس گیا وہاں پڑھایا, پھر جناب تفسیر کے شعبے میں گھس گیا وہاں پڑھایا؟ ایسا تو کوئی آدمی نظر نہیں آتا, خاص طور پر اس دور میں, اور نہ اسپیشلائزیشن کسی کا اس طرح کا ہے. تو اسی طرح ضرورت ہے کہ علم کلام کا ایک استاد ہو, عبادات کا ایک استاد ہو, اور ہمارے یہاں کتاب البجو بزنس کی پوری فیکلٹی موجود ہے, اور اس کو ہم پڑھوا دیتے ہیں اس سے جو بزنس جانتا بھی, جس کو تجارت کی تے نہیں معلوم وہ کتاب البجو پڑھا رہا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے سوچا ہی نہیں اس موضوع پر کہ ہم کو تقسیم کرنا ہے تخصصات کو اسپیشلائزیشن کی بنیاد پر. اسی طرح مثلا ایک پوری سائنس ہے آرمی کی, فوجی تربیت ہے, ہم پڑھا رہے ہیں صاحب کتاب الجہاد اور کتاب السیر اور قتال کے ابواب پڑھا رہے ہیں. وہ مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں جنہوں نے تلوار دیکھی نہیں کری, جنہوں نے فوج کو دیکھا نہیں کری, وہ پڑھا رہے ہیں فوج کے ابواب, وہ پڑھا رہے ہیں فوجی ٹریننگ, وہ پڑھا رہے ہیں اسٹریٹجی, یعنی جو جنگی اسٹریٹجی وہ پڑھا رہے ہیں. تو ترجمہ کراتے ہیں بس, کیونکہ ہر فن کی بے شمار کتابیں آ چکی ہیں, لائبریریاں بھری پڑی ہیں. تو ایک اسپیشلسٹ چاہیے جو جنگی اسٹریٹجی کا اسپیشلسٹ ہو, وہ پڑھائے گا کتاب الجہاد, اسے پڑھوائی جائے. کتاب الامارہ, کتاب سیاست شرعیہ, یعنی پولیٹیکل سائنس جس نے نہیں پڑھی وہ کیسے سیاست شرعیہ کو سمجھا دے گا؟ نتیجہ ترجمہ کرے گا, ابو بکر صدیق یوں خلیفہ ہو گئے, عمر یوں خلیفہ ہو گئے, عثمان یوں ہو گئے, علی یوں ہو گئے, پھر بنی امیہ کا دور آ گیا, ملوکیت کا دور, چند پٹے پٹائے الفاظ استعمال کریں گے, لیکن موجودہ پولیٹیکل سائنس کے طلبہ کو سمجھا نہیں پائیں گے. جب یہ پوچھا جائے گا کہ آج اس وقت کا اسلامی پولیٹیکل نظام کیا ہوگا, کیا پارلیمنٹیرین سیاست صحیح ہے, کیا ڈکٹیٹرشپ درست ہے, کیا سیکولرزم صحیح ہے, کیا شورائی نظام کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے, آپ اسلامی حکومت کس طرح قائم کریں گے, تو آج میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے اکثر فاضلین جواب نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ پولیٹیکل سائنس کا آدمی تو دے رہا ہے جواب, اس کے سامنے نظریہ بھی موجود ہے اور پریکٹس بھی موجود ہے, تو وہ بات سمجھ لیتا ہے, وہ کہہ دیتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مدارس میں ایک بہت بڑی تجدید کی ضرورت ہے کہ تخصصات کے اعتبار سے مضامین تقسیم کیے جائیں اور اچھی صلاحیت کے افراد جو جدید علوم سے واقف بھی ہیں اور شریعت سے بھی, تاکہ پھر وہی بات اصالہ اور معاصرہ, جہاں سے لینا ہے وہاں سے ہم اچھی طرح لے سکیں, جہاں دینا ہے وہاں اچھی طرح دے سکیں. یہ کام انجام دیا. مطلب
مولانا صاحب, آپ نے عربی زبان پر قدرت کی بات کی, ہم نے بھی وہی نصاب پڑھا ہے جو آپ نے پڑھا ہے, آپ کے اساتذہ اور ہمارے اساتذہ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے, اور لیکن ہم نے آپ کو دیکھا دوران طالب علمی ہی میں دیکھا کہ جو قدرت تھی زبان پر, جو اس قدرت تھی عربی بولنے پر, جو فصاحت تھی, آخر کیا بات ہے کہ اسی نصاب سے آپ نے وہ پایا جو ہم نہ پا سکے؟ آپ کے ذاتی تجربہ اس سلسلے
میں, دیکھیے میں اس سلسلے میں یاد کروں گا کہ میری بات یا کسی اور کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ایک فائدہ وہ ہوتا ہے جو میتھڈ کا نتیجہ ہوتا ہے, منہج کا نتیجہ, نظام اور نصاب کا نتیجہ, اور ایک فائدہ وہ ہوتا ہے جو کسی فرد کی اپنی ذاتی کوشش کا نتیجہ. عام طور پر مدارس میں جو طلبہ ممتاز ہو جاتے ہیں, عربی پر اچھی قدرت ہو جاتی ہے, ان کے ذاتی شوق اور رات و دن کے اپنے مطالعے کی بنیاد پر ہوتی ہے, مدرسہ اور اس کا نظام و نصاب وہ افراد اگر پیدا کرتا تو کم از کم 140 پیدا کرتا تب وہ پاس ہوتا. 140 نمبر لائے جائیں تو پاس کیا جاتا ہے طالب علم کو, اگر 35 ہے تو فیل ہوتا ہے. اب اگر 140 پیدا ہو رہے ہیں تو ہم مدرسے کو پاس سمجھیں گے, اور اگر 40 لڑکے بھی 100 اچھی طرح زبان پر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو مدرسہ فیل ہوا نا, خود مدرسے کے قانون کے اعتبار سے فیل ہوا, ہم دوسرا قانون نافذ نہیں کر رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صلاحیت منہج میں نہیں ہے, اور اسی لیے میں نے ابھی شکوا کیا کہ ڈائریکٹ میتھڈ کی کامیابی کا تجربہ انگلش میڈیم اسکولوں میں بھی ہو رہا اور عربک میڈیم اسکولوں میں بھی ہو رہا ہے. ایک تجربہ سامنے, اور ہمارا تجربہ عقیم ہے, بانج ہے, ہمیں تجربہ ہے کہ یہ پیدا نہیں کر پا رہا ہے وہ افراد. تو جب یہ واقعہ سامنے آ چکا ہے تو ہمیں تبدیلی میں دیر نہیں لگانی چاہیے, اس معاملے میں تو فوری تبدیلی کرنا چاہیے تاکہ نتائج صحیح طور پر برآمد ہوں. لہذا آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اس پر اس پہلو سے غور کرنا چاہیے کہ اکا دکا جو افراد کسی زبان پر قدرت پیدا کر لیتے ہیں یہ ان کا ذاتی شوق, ان کی ذاتی محنت کا اثر ہے, یہ مدرسے کے نظام کا اثر نہیں. ورنہ مدرسے کے نظام کا اگر اثر ہوتا تو پھر اس میں جو فیصد تھا وہ بہت بڑا ہوتا. اصل میں تو 100% کے ہم متوقع ہیں, متمنی ہیں, ہم چاہتے ہیں مدرسے فرسٹ آئے, 70 نمبر لائیں, اور ہر 100 لڑکے کم از کم ایسے ہوں, 60 لڑکے ایسے ہوں, لیکن اگر چلیے کچھ نہیں تو مدرسہ پاس ہی ہو جائے بھائی, تو کم از کم 140 ایسے ہوں, تب اسے ہم پاس قرار دیں گے, ورنہ اسے ہم فیل سمجھیں گے. اس لیے ہماری یہ دعوت بہت پرزور ہے اپنے تئیں بھی اور سب کے لیے کہ ہمیں زبان کے سکھانے کے مسئلے پر تو ضرور غور کر لینا چاہیے اور جلد از جلد تبدیلی کرنی چاہیے, جو تبدیلی ضامن ہو اس بات کی کہ اچھے افراد زبان کے بولنے والے لکھنے والے تیار ہوں.
اس وقت ہمارے سامنے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں نبیوں میں پڑھتے ہیں, جوبن میں پڑھتے ہیں, 20-21 سال کی عمر میں وہ جب فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو آگے تعلیمی ترقی کے لیے کوئی میدان نہیں ہوتا. کالجوں میں پڑھا جاتا ہے, بی اے ہو گیا, بی اے کے بعد ایم اے ہوا, ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی ہوا, پی ایچ ڈی کے بعد پھر میدان ہوتا ہے ڈی لٹ کا, لیکن ہمارے بچے شوق کے باوجود بھی جو ہے ہم انہیں جو ہے آگے شوق کے باوجود جو ہے وہ فراغت کے بعد آگے نہیں پاتے. دوسرا ایک اور اہم مسئلہ ہمارے سامنے ساتھ ہی ساتھ آتا ہے کہ اس وقت ہمارے طلباء میں لکھنے کے تعلق سے جو ہے بہت ہی سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے, لکھنے والے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور معیاری لکھنے والے کم سے کم جو ان کو دیر ہو رہے ہیں. کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم طلباء میں تصنیف کا ذوق پیدا کریں, تحریر کا ذوق پیدا کریں اور اچھے معیاری مصنفین اور محققین پیدا کریں؟ اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا پروگرام ہے اور اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا رہنمائی ہے؟
دیکھیے, جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ مدارس کے فارغین اپنی تعلیم کو آگے جاری نہیں رکھ پاتے اور ایک مرحلے پر آ کر ان کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے, تو بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں تعلیم کے جو مراحل ہیں ان مراحل میں آخری مرحلہ درس نظامی میں دور حدیث کا ہے, اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں فضیلت کا مرحلہ ہے. ایک مرحلہ تکمیل کا بھی ہے, لیکن شاز و نادر ہی طلباء تکمیل کے عنوان سے داخلہ لیتے ہیں, لیکن فضیلت تک جاتے ہیں, تو گویا وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں. اب جہاں تک مدرسے کا تعلق ہے, مدرسہ افراد کو کیوں تیار کر رہا ہے, مدرسہ افراد کو کیوں تیار کر رہا ہے, یہ چیز قابل ہے, اور ہم نے تو اس کو اپنی تعلیم پوری دے دی. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا خطیب بن جائے تو خطابت کا کام سنبھالے, اچھا امام بن جائے تو امامت کا فریضہ انجام دے, اچھا مفتی بن جائے تو دارالافتاء میں بیٹھے, وہ قاضی بن جائے تو دارالقضاء میں بیٹھے, ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ دعوت کے کام میں لگ جائے تو کسی بھی جماعت کے تحت یا اپنے تئیں دعوت کا کام کرے, یعنی یہ عام طور پر میدان ہے جو مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں. ابھی مدرسہ جن افراد کو فارغ کر رہا ہے وہ ان میدانوں میں لگتے ہیں, تو ہم نے تو اپنی ڈگریاں سب اس کو دے دی, ہم نے تو اس کو آخر علوم تک پہنچا دیا, قرآن ہمارے یہاں آخری چیز ہے وہ پڑھا دی ہے, حدیثیں ہمارے یہاں آخری درجے میں ہیں قرآن کے بعد وہ سکھا دی, اور صحیح بخاری پڑھا دی, صحیح مسلم پڑھا دی, تو ہم نے تو کچھ نہیں چھوڑا, ہر چیز پڑھا دی, اور یوں تو عمر بھر پڑی ہوئی ہے پڑھنے لکھنے کے لیے. اب بات وہی ہے کہ میدان عمل کیا ہے, جہاں تک تعلق ہے ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا، اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کسی یونیورسٹی میں ایم اے کرے یا پی ایچ ڈی کرے تو مدارس سے اس کا بھی راستہ ہے، ایسا چینل بھی موجود ہے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر ایم اے کر سکتا ہے یا پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، اظہر جا کے کر سکتا ہے، اسلام سوڈان کے بعض اداروں میں جا کے کر سکتا ہے، علی گڑھ میں جامعہ ملیہ میں جا کے کر سکتا ہے، اس کے راستے بہرحال موجود ہیں. اگرچہ بعض مدارس کے فارغین کا داخلہ بی اے میں ہوتا ہے اور بعض تو اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ ہائی اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ وہاں سے جو فارغ ہو کم از کم ایم اے میں داخلہ لے اور اس طرح وہ ایم اے کر لے. بہت سے طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے علی گڑھ سے ایم اے کیا ہے، جامعہ ملیہ سے ایم اے کیا ہے، دیوبند کی بھی، ندوے کی بھی، ان مدارس کے طلبہ نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ راستہ مسدود ہے، کھلا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اصلا مدارس کا یہ مقصود نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کروا دی جائے اور ایم اے کروا دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سرکاری ملازمت مل جائے. اب اگر سرکاری ملازمت ہی کرنی تھی تو پھر نیچے سے اس کی تعلیم میں لگنا زیادہ بہتر تھا، اور سرکاری ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں میدان عمل مطلوب ہے پھر وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. ہمیں تو چاہیے کہ ہم توجہ اپنی ملت پر دیں، اپنے اداروں پر دیں اور اپنی صلاحیتوں کا ان کے درمیان استعمال کریں، صحیح بیداری پیدا کریں اور امت کو اس بڑے مقصد کے لیے تیار کریں. ان مدارس کا اصل یہی مقصد ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈگریز کی اتنی اہمیت نہیں ہے اور ان ڈگریز کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، مسدود نہیں. یہ بات تو ڈگری کے سے متعلق. دوسری بات جو آپ نے اشارہ فرمائی تھی وہ
تصنیفی تربیت،
یعنی یہ کہ لکھنے کی صلاحیت بھی کمزور ہو رہی ہے، تو ہونا ہی چاہیے کہ طلبہ کے درمیان وقتاً فوقتاً تحریری مقابلے منعقد کرائے جائیں عالیہ کے سالوں میں، ثانویہ کے سالوں میں، تاکہ ان میں اچھی سے اچھی صلاحیت لکھنے کی پیدا ہو. ندوۃ العلماء میں الحمد للہ یہ کام ہم کراتے رہتے ہیں، کلیت الشریعہ کے تحت تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ موضوعات پر طلبہ کے درمیان تحریری مقابلے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مقالات لکھتے ہیں، بہت اچھے معیاری مقالات طلبہ کے سامنے آتے رہے ہیں. اور چونکہ ہمارے یہاں فضیلت میں مقالہ بھی طالب علم کو لکھنا ہوتا ہے، لہذا بہت سے طلبہ بڑی محنت سے لکھتے ہیں اور ان کے مقالے کسی طرح بھی ایم اے اور پی ایچ ڈی کے معیار سے کم نہیں ہوتے. یعنی اگر کالج میں اس مقالے کو وہ جمع کرتے تو انہیں ڈگری ایم اے کی یا پی ایچ ڈی کی ملتی، مدرسے میں جائے، لیکن ان کو فضیلت کی ڈگری دی جاتی ہے جو ایم اے کے برابر ہے. تو تحریری محنت اور کوشش تو کسی نہ کسی درجے میں ہو رہی ہے، لیکن موجودہ معیار کے اعتبار سے جیسے مصنف چاہیے، جیسے صحافی چاہیے، جیسے اچھے رائٹر چاہیے، وہ ابھی ہمیں زیادہ نظر نہیں آ رہے. اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں نصاب میں اس کا خیال رکھنا ہے اور خارجی محنت بھی ایسی کرانی ہے کہ ہمارے مدرسے سے اسلامیات کے موضوعات پر اچھے صحافی، اچھے رائٹر تیار ہوں، اور اسی طرح تحقیقی موضوعات پر تصنیف و تالیف کا کام کرنے والے ہوں. تو کچھ تحقیقی اداروں کی بھی ضرورت ہے، ایسے مستقل ادارے ہوں کہ جہاں طالب علم فارغ ہو کر لگ جائے. جیسے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالمصنفین قائم فرمایا اور دارالمصنفین کے ذریعے علامہ شبلی نے پوری ایک نسل تیار کر دی، زبردست مورخین و محققین اور سیرت نگار انہوں نے اپنے اس دارالمصنفین سے تیار کی اور ایک پورا مکتبہ دے دیا. آج دارالمصنفین بھی کمزور ہو رہا ہے، ضرورت ہے کہ اس کو پھر قوت حاصل ہو اور ایسے ادارے جہاں جہاں بھی ہیں انہیں تقویت پہنچے. ندوۃ العلماء سے منسلک ہے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قائم فرمایا تھا آج سے 25-30 سال پہلے، 250-300 کتابیں اس سے شائع ہو چکی ہیں، زیادہ تر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں اور دیگر حضرات کی بھی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اس کا ایک سیکشن ایسا بھی ہو کہ طلبہ کو موقع دیا جائے کہ وہ لکھے اور ان کی چیزیں بھی شائع ہوتی رہیں، تو اس سے انشاءاللہ اس مسئلے کو اور تقویت ملتی رہے گی. میرا بھی ایک ادارہ انشاءاللہ اس طرح کا امید ہے کہ وجود میں آئے گا، ترجمے اور بحث و تحقیق سے متعلق ایک ادارے کے قیام کا ارادہ ہو رہا ہے، اور اس میں پھر فارغین طلبہ کو لیا جا سکتا ہے، انہیں ٹرین کیا جا سکتا ہے. اور باقی معہد الامام ابی الحسن الندوی ہمارے یہاں جامعہ سید احمد شہید میں قائم ہے، اس کا بھی یہی مقصد ہے، ہر سال ہم 15-20 طلبہ کو لیتے ہیں مدارس کے فارغین کو، اور انہیں کمپیوٹر سائنس بھی سکھاتے ہیں, انگریزی زبان سکھاتے ہیں, اور ان کو مقالہ نویسی سکھاتے ہیں اور دعوتی کام میں انہیں لگاتے ہیں. یہ چار بنیادی موضوعات ہیں جن میں انہیں مشغول کیا جاتا ہے, اور اس طرح دھیرے دھیرے صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے.
ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ عام طور پر ہمارے جو والدین ہیں, بچوں کے والدین, وہ اپنے بچوں کو عقیدت کے ساتھ مدرسے میں بھیجتے ہیں. جب طالب علم 11 سال 12 سال 15 سال کا ہو جاتا ہے تو دوران تعلیم چونکہ اس نے اپنے اختیار سے دینی تعلیم کو نہیں منتخب کیا ہے, اپنے والدین کے کہنے پر کیا تھا, اب اس کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یا اس کا جو ہے مناسبت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب طالب علم آئی چاروں پنجوں میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد نہ وہ میٹرک اسکول میں جا سکتا ہے, نہ اپنے لیے کوئی اپنے اختیار سے کوئی میدان اختیار کر سکتا ہے اپنی مناسبت سے. اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟
دیکھیے, یعنی بہت سے ایسے طلبہ ہیں جو مدارس میں ان کے گارجینس کے ذریعے لائے جاتے ہیں, اس وقت انہیں شعور پورا نہیں ہوتا, ان کا داخلہ کرا دیا جاتا ہے, بعد میں اپنے اندر وہ ذوق و شوق نہیں پاتے, یا وہ چاہتے ہیں کہ عصری تعلیم حاصل کریں, یا کسی ایک مرحلے کے بعد پھر وہ عصری تعلیم سے منسلک ہو جائیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر حل یہ ہے کہ اگر طالب علم کسی مرحلے پر اس طرح کے اپنے احساس کا اظہار کرے اور وہ لائن تبدیل کرنا چاہتا ہو تو اس سے بات کر کے سمجھایا جائے. اگر آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ وہ اسی لائن میں باقی رہے گا اور اس کی افادیت کو سمجھے گا فبیا, اور اگر وہ یہ چاہتا ہے پوری سنجیدگی سے اور فیصلہ کن طریقے پر کہ اب وہ لائن چینج کر کے کسی اسکول یا کالج میں جائے گا, تو اس کو اس کا موقع فراہم کیا جائے. ایک تو یہ بات ہے, دوسرے کی جب یہ موقع اسے فراہم کیا جائے گا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ تو ہونا چاہیے کہ اس نے 1 سال پڑھا 2 سال پڑھا, مدرسے سرٹیفکیٹ اس کا دیتے ہیں. لیکن پرائمری کلاسز کے پورا کرنے کے بعد پرائمری کا سرٹیفکیٹ اور ثانوی کلاسز پورا کرنے کے بعد ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے. عام طور پر مدارس میں اس طرح کے مرحلوں پر جس طرح سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے, سند دی جانی چاہیے, کاغذات مہیا ہونے چاہیے, ان کا اہتمام نہیں ہے. دارالعلوم ندوۃ العلماء نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ثانوی سند بھی وہ دیتا ہے, اگر طالب علم چاہے کہ ہائی اسکول لیول تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ تعلیم کے سلسلے کو کہیں اور جاری رکھے تو ثانوی سند لے لیں, اور گویا اس کے بعد پھر وہ اپنی تعلیم کہیں پر بھی جاری رکھ سکتا ہے. اب مسئلہ یہی پیش آئے گا کہ جب کسی مدرسے کی ثانوی سند لے کر نکلے گا تو نہ تو حکومتی ادارے اسے قبول کرتے ہیں اور نہ کوئی یونیورسٹی اسے قبول کرتی ہے کہ ہماری ثانوی سند کو ہائی اسکول لیول کا نہیں مانا ہے. اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور اس مسئلے پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ ہم ہائی اسکول کی حیثیت سے اپنے ثانویہ کو منوا لیں. اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ کہیں پھر یہ نہ ہونا شروع ہو جائے کہ ہمارے یہاں طلبا ثانویہ کرنے کے بھاگنا شروع ہو جائے تو کلیت الشریعہ کو طلبا نہ ملے, ایک یہ خطرہ محسوس کیا جاتا ہے. ورنہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور علامہ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نقطۂ نظر تھا کہ ثانویہ تک جو تعلیم ہو وہ عام ہو, جیسے بلاد عربیہ میں کہ ثانویہ عامہ کے نام سے یہاں تعلیم ہوتی ہے ہائی اسکول لیول تک, اور اس میں تمام طلبہ پڑھتے ہیں تمام مشترک مضامین, پھر انہی میں سے کلیت الشریعہ میں جاتے ہیں, کلیت الدعوہ میں جاتے ہیں, کلیت اللغہ میں جاتے ہیں, کلیت العلوم میں جاتے ہیں, کلیت الطب میں جاتے ہیں, ثانویہ عامہ سے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا یہ نقطہ نظر بہت ہی بہتر اور عملی, اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم جو ہماری ضروری تعلیم ہے ہائی اسکول لیول تک کمپلسری ایجوکیشن کے نظام کو پوری ملت پر حاوی کر دیا جائے, اس میں عربی بھی ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جائے, اور اس میں قرآن پاک بھی پڑھایا جائے, ابتدائی تعلیم سے دینیات پڑھائی جائے, کم از کم عربی زبان یا کسی علاقے میں اردو زبان اور قرآن پاک اور دینیات, ان مضامین کے ساتھ باقی سارے سبجیکٹس جو اسکولوں میں چلتے ہیں وہ پڑھائے جائیں. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درس نظامی جو ہمارے ملک میں صدیوں سے چل رہا ہے اس میں دین کی صرف 3 کتابیں پڑھائی جاتی تھیں, باقی ساری کتابیں عصری تھیں, اور اس کو انہوں نے تفصیل سے ثابت کیا. یہ بعد میں یہ ہوا کہ دین کے نام پر بے شمار کتابوں کو داخل کر دیا گیا, طالب علم کو بوجھل بنا دیا گیا. اتنا بوجھل پہلے نہیں تھا طالب علم, اور اگر آپ بہت پیچھے جائیں تو صحابہ کرام کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم آف ایجوکیشن دیا وہ بہت آسان تھا, اس میں کسی کو بھی پوری تفسیر نہیں پڑھائی جاتی تھی الا ماشاء اللہ. حضرت علی ہے مثلا, عبداللہ ابن مسعود ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, زید ابن ثابت ہیں, معاذ ابن جبل ہیں, یہ چند حضرات ہیں جو مفسرین صحابہ کہلاتے ہیں, اور بعض نام اور شمار کر لیے جائیں. 1,24,000 میں موجود چند تھے جو مفسرین تھے, ورنہ کسی نے چند آیتوں کو جانا, کسی نے ایک سورے کو جانا, اور جب ضرورت پڑی پوچھ لیا. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو یہ آسان سسٹم تھا. ہم نے تعلیم کو دھیرے دھیرے بوجھل کیا, اور پھر ایک دور آیا کہ منطق و فلسفے کی 30-35 کتابیں تھیں. یہ بھی ہوا, ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط تھیں, بیجا بوجھ تھا جو ڈالا گیا. آج اس بوجھ کو ہلکا کر کے کم از کم کمپلسری ایجوکیشن کے تصور کے ساتھ ہائی اسکول لیول تک مشترک تعلیم دی جائے, اور تمام اسکولوں اور کالجوں میں جب یہ تعلیم ہوگی تو بے شمار طلبا اسکول میں ہائی اسکول کر کے مدرسے میں آ جائیں گے. اس وقت ان کے لیے مشکل ہی ہو. ابھی تو صرف ایک چینل کھلا ہوا ہے کہ جو مدرسے میں آیا ابتدائی میں وہ عالمیت تک مدرسے میں رہے گا, مرے گا کھپے گا ہی. لیکن اس وقت پھر یہ ہوگا کہ لاکھوں طلبا جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ اگر چاہیں گے تو وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے مدرسے میں آ جائیں گے. اس کو بھی تو سوچنا. اور اس میں اگر ہم اچھی ذہن سازی کریں اور ہم اسکول اور کالج کے طلبا میں شوق پیدا کریں کہ تم قرآن پڑھو, تم حدیث پڑھو, عربی زبان پڑھو, اسلامی علوم پڑھو, یہ دور اس کا متقاضی ہے کہ کالج کا اسٹوڈنٹ اسلام کا اچھا واقف کار ہو, دائی ہو, تو میں سمجھتا ہوں لاکھوں لڑکے ان شاء اللہ مدارس میں داخل ہوں گے اور مدارس میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جائے گی. تو یہ اسی وقت بات ہوگی جبکہ ثانویہ عامہ والا تصور لے کر ہم اس طرح طلب طالب علم کو اٹھائیں گے کہ پھر وہ کلیہ میں داخل ہو سکے, جیسے سعودی عرب میں ہے, امارات میں ہے, تمام ممالک میں, مصر میں یہی سسٹم. یہ نہیں کہ بس مدرسے میں جو آیا وہی اظہر جائے گا. ثانویہ عامہ سے جو آیا وہ اظہر بھی جا رہا ہے, وہ قاہرہ کے دار العلوم بھی جا رہا ہے, اور وہ کسی اور یونیورسٹی میں بھی جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے اس کا حل یہ ہو سکتا ہے, چاہے بتدریج ہو اور چاہے اس میں کسی قدر اجرت سے کام لیا جائے, لیکن اگر یہ ہو تو یہ ایک اچھی تجویز ہے اور زیادہ مفید ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم شروع سے بالکل ایک الگ ایسی لائن بنا دیں کہ دو بھائی جن میں سے ایک نے مدرسے میں پڑھا, ایک نے اسکول میں, دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے, دونوں کی شکلیں الگ ہو گئی, دونوں کی زندگی الگ ہو گئی, ایک ہی باپ کے دو بیٹے لگتا ہے, دو الگ قبیلوں کے, دو الگ فرقوں کے, یہ ہو جاتا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ ہماری شکل میں, مزہ میں, ہماری تربیت میں, دماغ کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, چاہے اسکول میں پڑھاؤ چاہے مدرسے میں پڑھاؤ, نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے, لیکن یہ ہو نہیں رہا ہے. وجہ اس کی وہی ہے کہ ہم نے دونوں کے درمیان بعد کر دیا ہے. اس بعد سے نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں مدرسے والے کہ فائدہ زیادہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امت کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو مدرسے میں آنے والے 1-2% اور 95-98% اسکول میں جا رہے ہیں. تو آپ نے بڑی تعداد کو محروم کیا, چھوٹی تعداد پر قناعت کر کے انہیں پر ساری محنت صرف کی.